السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. سورہ مریم کے متعلق ہم آغاز کرتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ ہجرت حبشہ سے کچھ عرصے پہلے نازل ہوئی، اور حبشہ کے علاقے میں آپ کو یاد ہوگا کہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ تھے عیسائی، ان کے سامنے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ آیات پڑھی تھی کہ وہ ایمان لے آئے. اس سورہ مبارکہ میں سورہ آل عمران کا سانداز ہے. پہلے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، زکریہ علیہ السلام کے ہاں جو کہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ باندھ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ پیدائش کا بیان ہے کہ جن کی بغیر والد کی پیدائش ہوئی. یہی انداز سورہ آل عمران میں بھی تھا، یہی انداز اس مقام پر بھی آیا ہے. فرمایا کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمت کے نبی اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر. بڑے پیارے الفاظ آئے، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے میرے رب نے تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہ رکھا. یہ ہے کہ اللہ سے بندے کی توقع وابستہ رہنی چاہیے. باقی تفصیلات پہلے بھی پڑھ چکے، انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ باندھ ہو چکی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا فرمائے. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، وذکر فی الکتاب مریم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر کیجیے. انہوں نے تنہائی اختیار کر لی، اور بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں انہوں نے تنہائی اختیار کی، اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ کے کلمہ کن سے حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی. وہ بڑی پریشان ہوئی کہ ابھی کیا آجرہ ہوگا، لوگوں کے سامنے جب پر پیش ہوں گے. فلاد یہی وجہ ہوئی کہ جب وہ واپس آئی ہیں لوگوں کے درمیان، تو لوگوں نے ان کو کہا کہ یا اب کا ہارون ماسان ابو کی بہاس ہوں گے وہ ماسان کمبو کی بگیا، اے ہارون کی بہن. معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کا نام ہارون تھا، یہی حضرت ہارون کی نسل میں سے تھی. تمہارے والد کو بری عادتیں تو نہیں تھی، اور نہ تمہاری والدہ کو بری عادتوں تھی، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اور یہاں موزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں پکار اٹھے، اور اتنا پکارے کہ پوری طویل تقریر اللہ نے ان کی نقل کی ہے. فاشارت الیہ، مریم سلام علیہا نے حضرت یحییٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. قالوا، لوگوں نے کہا، کیف نکلم من کانت المہد صبیا، ہم کیسے اس سے بات کریں جیسے کہ وہ بچہ کی جو ماں کی گود میں کیسے بول سکتا ہے. قال انی عبداللہ، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، اللہ نے مجھے زکات کا حکم دیا، اپنی والدہ کے ساتھ عمدہ شروع کرنے کا حکم دیا. یہ پوری تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اللہ نے جاری فرما دی. یوں ان کی گوزانہ پیدائش کے واضح ہوئی، اور مریم سلام علیہا کی پاک دامنی کا اظہار بھی لوگوں کے سامنے ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ کا معاملہ تو یہ کہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں. اس کے بعد ذکر ہے کہ بہت سے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، فرمایا کہ ایسے کفار کے لیے اللہ نے شدید عذاب قیامت کے دن تیار کیا ہے. تیسرا رکوع ہوتا ہے، وذکر فی الکتاب ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے. ان کے والد مشرک تھے، لیکن بڑوں کے سامنے کتنے ادب سے بات کرنی چاہیے، اور کس طرح بڑے عمدگی کے ساتھ دین کی بات رکھنی چاہیے، وہ انداز. یا ابی، اے میرے ابا جان، لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، تو آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سو سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے. یہ کی طویل تقریر اللہ تعالیٰ نے نقل کی. بات بار کہتے کہ ابا جان کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں شیطان کی، ابا جان کیوں رحمان کے عذاب کی تیاری کرتے ہیں. باپ نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبود سے روگردانی کر رہا ہے؟ میری نگاہوں سے دور ہو جا. باپ نے گھر سے نکال دیا. انہوں نے کوئی ترکی و ترکی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ سلام علیہ، آپ پر سلامتی ہو، راستہ ہو پھر گزرتا رب بھی، ہر قریب میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. یہ ہے انداز کہ چاہے دین کی دعوت دے رہے ہو بڑوں کو، اور وہ پلٹ کے برا کہہ رہے ہو، تو ہمیں بھی پلٹ کے برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ادب سے بات کرنی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے اپنے والد اور قوم سے کنارہ کشی اختیاری کی. جب یہ مشکل دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی، اسحاق اور یعقوب معلوم ہوا کہ بندہ جب مشکلات سے گزرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کروا دے. جیسے آخری بارے میں ہم پڑھتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے, پھر یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس کے بعد چوتھا رکن شروع ہوتا ہے, کئی انبیاء کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر خطاب کیا, اسماعیل علیہ السلام کا بیان ہے, ان کے مطابق فرمائے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا حکم دیتے تھے. معلوم ہو کہ خود ایک بندہ کا بننا کافی نہیں, ہمارے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے. قرآن میں کہتا ہے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے خود بھی نیک بندے اور گھر والوں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائی. پھر ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے, اللہ نے ان کو بڑے مقام عطا فرمایا. ان تمام نیک انبیاء کا لوگوں کا ذکر ہے اور فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنے انعامات سے نوازا. لیکن اس کے بعد ذکر ہے کہ خلق من بعد خلق اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات, ان کے بعد ناخلق قسم کے لوگ جانشین بنے, انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. بتباہ شہادات اور خواہشات کی پیروی میں لگ گئے. قوموں میں امتوں میں سوال آتا ہے کہ سب سے پہلی شے جو سب سے پہلی جو چیز ضائع ہوتی ہے وہ نماز. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. لوگ نماز کو چھوڑ دیں, اللہ کو خود چھوڑ دیں اور بتباہ شہادات اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. نیک لوگوں کا بیان ہے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں گے ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, اور یہ جنت فرمایا ان لوگوں کو ملے گی من کان تقیا, جو تقویٰ کی روش اختیار کرے, بچتے بچتے زندگی بسر کرے, اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. اللہ ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے. اللہم انا نسألک الجنۃ, اے اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے, انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے کیسے دوبارہ زندگی دی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو پیدا کر دیا, تو جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. فرمایا کہ ہر ایک کو کھلے صراط سے گزرنا ہوگا. یہ تشریح احادیث میں ملتی ہے. قرآن کا الفاظ ہے کہ وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا. اہل ایمان کو اللہ گزار جائیں گے تیزی سے, اور اہل جہنم وہیں گر جائیں گے جہنم کے اندر. اللہ اس جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے رسول نے کہا کہ اس کوہ صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا, اور اللہ اس لیے اہل ایمان کو وہاں سے گزاریں گے تاکہ معلوم ہو کہ اس ہولناکی سے اللہ نے بچایا اور جنت کے اندر اللہ نے داخل فرمایا. یہ اہل ایمان کے لیے, باقی اہل جہنم نہیں گزر سکیں گے, اللہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے. فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے والوں کو اس جہنم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائیں گے. اس کے بعد فرمایا گیا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ ان کو مزید ہدایت دیتا ہے. یہ بڑا اہم اور پیارا مقام ہے. ہدایت ایسی نہیں کہ ایک مرتبہ مل گئی تو بات ختم ہو جائے, نہیں, ہدایت پر ہدایت کی ضرورت ہے. بندے میں طلب اور طلب سچی ہوگی, جو پہلا یہ قدم لے گا اللہ اس کو اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. مولانا یوسف لدھیانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. بچہ 8-10 مہینے کا ہوتا ہے, گھٹنے کے بل کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ کوشش وہ خود کرتا ہے, پھر ماں یا باپ اس کی انگلی پکڑتے ہیں, چلاتے, گرنے لگتا ہے تو تھام لیتے ہیں. پہلا قدم بھی ہمیں لینا ہوگا, گرنے لگیں گے تو اللہ انشاءاللہ ہمیں تھام لے گا. فرمایا کہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی اللہ ان کو مزید ہدایت عطا فرماتا ہے. اس کے بعد ایک نافرمان کردار کا بیان ہے, مفسرین نے نام بھی بیان کیا, عاص بن وائل. اس نے ایک صحابی تھے خباب بن عرب رضی اللہ عنہ, جو لوہار کا کام کرتے تھے, اس سے تلوار بنوا لی. لیکن کہا کہ پیسے مرنے کے بعد دوں, اللہ مرنے کے بعد مجھے بہت دولت دے گا. اس گھمنڈ میں آ گیا, فرمایا کہ ہم کو اس کے وارث بنیں گے, دنیا سے جائے گا کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا, اور یہ بھیا اتینا کردا ہمارے پاس اکیلے اکیلے حاضر ہوگا. اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کفار پر بھیجتا ہے, جو لوگ وہ تدھڑ گرمی پر آ جائیں اور شیطان کے راستے پر چلیں, اللہ شیاطین کو ان کے پیچھے ہی لگا دیتا ہے. جبکہ متقین کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. اس کے بعد رد ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد قرار دے دی. فرمایا کہ انہوں نے بڑی بھاری بات اپنی زبانوں سے نکالی, تقاب السماوات فطرن منه وتشق الارض وتشق الارض وتخر الجبال حتى ان تعول الرحمن ولدا, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دے دیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کی شاعر شان نہیں, اس کو ضرورت نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, کائنات کی ہر شے اسی کی مطیع اور اسی کی فرما بردار ہے.
اس کے بعد اللہ نے بڑی پیاری بات یاد کر بلکہ بڑی ایک اہم بات اس سے پہلے آئی، مکل آتی ہی یوم القیامت فردا، ہر ایک کو اکیلے اکیلے ہاتھ نہیں دینے ہوگی قیامت کے دن. قرآن نے 6 مرتبہ کہا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سورہ لقمان کے آخر میں کہا کہ بیٹا باپ کی جگہ اور باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا. اس کے بعد بڑی پیاری آئے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. بخاری شریف کے حدیث سے جب اللہ کے بندے اس کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں تم بھی محبت کرو، جبرائیل آسمان والوں سے کہتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو، اور اللہ زمین والوں کے دل میں بھی ڈال دیتے کہ تم ان سے محبت کرو. کون؟ جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے احکامات پر عمل کرے. اس کے بعد بتایا گیا کئی نما یسر نہ بشر ابھی متقین و تم دھیر ابھی قوم الدا. اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں آسان کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے متقی لوگوں کو بشارت دیں اور جھگڑنے والے نافرمانوں کو آپ خبردار کریں. اس قرآن کا اہم مقصد لوگوں کو بشارت دینا جو اطاعت کرے، اور لوگوں کو خبردار کرنا جو منہ موڑ لے اللہ کی اطاعت سے. یعنی دعوت و تبلیغ کا یہ کام قرآن کے ذریعے سے کیا جائے اور قرآن کو عام کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ طہٰ کا آغاز ہوتا ہے. سورہ طہٰ میں تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اس کے علاوہ قیامت کے واقع ہونے کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے قیام الليل تہجد میں، اور دن میں قرآن کی دعوت کو عام کرنے مشقت برداشت کرتے تھے. اللہ رب العزت نے کہا کہ نبی اتنی مشقت نہ کیجیے. ایک اور مقام پر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں. ہاں، یہ تو اس کے لیے ہے، اللہ کا ذکر وطن لمن یخشا، اس کے لیے باب نصیحت کا ذریعہ ہے کہ جس کے دل میں خوف ہوگا اللہ کا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک. اس واقعے میں جو ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اول موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، پھر وہاں ایک شخص ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا، اس کا ذکر سورہ قصص میں آئے گا انشاءاللہ. پھر وہ تشریف لے گئے تھے مدین کے علاقے میں، وہاں 8 سے 10 برس رہے. مدین سے واپس آ رہے مصر کی طرف تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. یہ واقعہ اور بھی آگے چل کر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. راستے میں ہے اور انہوں نے آگ دیکھی، گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں آگ سے کچھ لے کر آتا ہوں، معلوم ہونے کی سردی تھی یا وہ رات کا دن. آگے پہنچے تو اللہ نے خطاب کیا، وَنَقَلْ تُوْفَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا، توجہ سے بات سنو. اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. اہم بات آئی، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ہم اپنے کام کاج میں گھر بار میں مصروف ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، نماز بار بار کھینچ کر لے کر آتی ہے اور اللہ سے ہمارا تعلق جوڑ دیتی ہے. وہی اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات ان کو عطا کیے، ایک عصا کا، عصا ڈالیں گے اژدہا بن جائے گا، اور ایک چمکتا ہوا ہاتھ، گریبان سے ہاتھ نکالیں گے رگڑ کر وہ سفید چمکتا ہوا بن جائے گا. یہ 2 نشانیاں بڑی بڑی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور کہا گیا جاؤ فرعون کی طرف، اس سرکشی پر آ گیا ہے. دوسرا رکن شروع ہوتا ہے، اس میں بڑی پیاری دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آ رہی ہے. قال رب اشرح لی صدری، انہوں نے دعا کی، میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان فرما دے، بحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، فصاحت اور بلاغت فلسفی عطا کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لے. یہ دعا بچوں کو بھی سکھانی چاہیے جو قرآن حفظ کرتے ہو، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو، اور ہر دائی دین کی دعا کرنی چاہیے تاکہ کھل کر لوگوں کے سامنے وہ دین کی بات رکھ سکے. مزید انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ معاون بنا دیجیے، ان کو بھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا. کئی نسبحہ کا تقیرہ ونذکرہ کا تقیرہ، تاکہ ہم مل کر تیری تصدیق کر سکے اور کثرت سے تجھے یاد کر سکے. اجتماعیت ضروری ہے، اس سے دین پر عمل کرنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور احسان اللہ نے یاد دلایا، جب یہ چھوٹے تھے تو فرعون نے اعلان کیا تھا کہ بنی اسرائیل سے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دینا. ان کی والدہ کے دل میں اللہ نے مار ڈالی کہ صندوق میں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو وہ دریا کے حوالے کر دیں. وہاں سے وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے اور وہاں کسی عورت کو انہوں نے دودھ قبول نہیں کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف اللہ نے لوٹا دیا اور ان کی والدہ ہی نے اسی کی کفالت کی. یہ اللہ کی تدبیر، جس بچے کے متعلق گمان تھا وہ تو یہی تھے موسیٰ علیہ السلام، باقی وہ قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کی عبادت فرمائی، اور فرعون کے اخراجات پر ہی پرورش ہو رہی تھی کیونکہ دربار میں کسی عورت نے دودھ دلانا چاہا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، والدہ کا دودھ ان کو دیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، اب فرعون کے اخراجات پر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ ہے اللہ کی تدبیر کس طرح وہ اپنے کاموں کو بناتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور میرے تمہارے بھائی جاؤ میرے ذکر کے ساتھ، میری زیارت کے ساتھ فرعون کی طرف، اور ہاں فرمایا کہ بلا تنیا کی ذکری، میری یاد سے کبھی نہ کر، یہ بڑی اہم بات ہے، دعوت کے بدلے میں اللہ کا ذکر، اللہ سے تعلق بہت ضروری، اور دوسری اہم بات فقولا له قولا لینا، اس سے بات کرنا نرم، فرعون جیسا جابر اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی رسول، لیکن تب بھی ان کو کیا ہے نرمی سے بات کرنا، دعوت میں سختی اگر بنتی جائے لوگوں کو بہت سخت انداز سے گفتگو کی جائے تو دعوت میں اثر پیدا نہیں ہوتا۔ دو اہم باتیں آئیں، میرا ذکر کثرت سے کرنا اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ مزید اللہ نے کہا کہ خوف نہ رکھو میں تمہارے ساتھ، ہم بھی اگر چیزیں دعوت کا کام کریں لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ قرآن نے پوچھا تمہارا کا کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت عطا کی، ہر شے کا خالق اور اس کو ہدایت دی۔ فرعون نے کرتا ہوا سوال کیا، اچھا بتاؤ پچھلے لوگوں کا حال کیا ہوا، اب اگر موسیٰ کہہ رہے تھے وہ تو سارے نافرمان جہنم میں جائیں گے تو فرعون کو ان کے خلاف اقدار کا موقع مل جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، علم عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب، ان کی جاہلیت کو اترنے کا موقع نہیں، یہ بڑا انداز ہے ٹیکٹک تو کی لوگوں کی، لوگوں کو اشتعال انگیزی میں مبتلا کرنے کی، دعوت کا کام کرنے والوں کو اشتعال انگیز نہیں بننا چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بتایا کہ میرا اللہ ہوا جس نے آسمان سے بارش برسائی، طرح طرح کی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی، طرح طرح کی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی۔ تیسرا رکن شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نشانی فرعون کو دکھائی لیکن وہ نہ مانا، بلکہ اس نے تو چیلنج دے دیا کہ تم سے مقابلہ کریں گے، تم کو جادو نہیں کرائے گا، ان کا زینت عید کا دن تھا وہ طے ہوا، دن چڑھے مقابلہ ہوگا، مقابلے کے وقت جادوگر موجود ہوئے، جادوگروں نے پہلے اپنے کمالات دکھائے اور وہ لگا ایسا کہ نظر بندی ہو گئی ہے، ان کی رسیاں دوڑتی ہوئی لگی جیسا کہ سانپ، اللہ نے حکم دیا موسیٰ تم بھی پیش کرو، موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اور وہ اسلحہ بن گیا اور نگلنے لگا ان دوستوں کو جو جادوگروں نے بنائے تھے، جادوگر مان گئے کہ ہم نے جو پیش کیا وہ جادو ہے لیکن جو موسیٰ نے پیش کیا وہ جادو نہیں، جادوگر سجدے میں چلے گئے۔ فرعون نے کہا کہ تم نے سجدہ کر لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں حکم دیتا، اور اس سے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، میں تمہیں سولی دے دوں گا، جادوگروں کا ایمان دیکھیے، اسے کہا مغبی ماں ہم کا ہاتھ، جو کرنا کر لے، ان نما تقدی حاضر حیات دنیا، وہ دنیا کی زندگی میں کچھ کر سکتا ہے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم کو پھر اپنا ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں ہمیں بخش دے، وما اقرفتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہم پر جادو کے حوالے سے ہمیں مجبور کیا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے، واللہ خیر وابقا، اللہ بہتر بھی اور ہمیشہ باقی رہنے والا، تو دنیا میں کچھ کر لے گا، اصل اللہ کی مغفرت ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں۔ اگر اور کیجیے گا کبھی، ابھی جادوگر پیسہ مانگ رہے تھے فرعون سے، ابھی جادوگر فرعون کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے، اور اب وہ جان دینے کو تیار ہے کہ فرعون کی بات ماننے کو تیار نہیں، یہ ہے ایمان کے انسان کی فطرت میں بلٹ ان ہے، موجود ہے، غفلت کے پردے پر جاتے ہیں، اب کی نشانی دکھائی دے یہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کا بھی تازہ ہوا، جان دینے کو تیار لیکن فرعون کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ ہمیں بھی حقیقی ایمان عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ مجرموں کے لیے جہنم ہے اور ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کے باغات۔ اس کے بعد فرعون برپے ہونے لگا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات و رات اپنی قوم کو لے جاؤ، اور پیچھے فرعون آنے لگا، دریا میں فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ اس کے بعد ذکر ہے بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا، من و سلوہ اللہ نے عطا فرمائے، لیکن یہ بھی صاحب ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ دیکھو نافرمانی نہ کرنا ورنہ میرا عذاب ان پر لازم ہو جائے۔ اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت ہے توبہ کی شرائط پر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کو جس نے توبہ کی، پلٹ آیا، جو ایمان لے آیا، حقیقی ایمان دل والا، جس نے عمل نیک کیا اور ہدایت پر گامزن ہو گیا، اس کے لیے بخشش ہے اللہ کی، توبہ صرف ایک دم استغفار پڑھنے کا نام نہیں، توبہ ہے لوٹ آنے اور اپنی زندگی کو درست کر لینے کا نام، غلاموں کو چھوڑ کر اطاعت کی زندگی پر آ جانے کا نام توبہ ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس آ گئے. جلد اللہ نے پوچھا جلدی کیوں آ گئے؟ فرمایا کہ میں اتنی آئے تو راضی ہو جائے. فرمایا کہ تمہارے پیچھے قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا پاٹ میں لگ گئی. سامری شخص اس قوم کا اس نے ورغلا دیا اور اس نے ایک گھر کا بنا دیا بچڑے کا، اور قوم کو اس نے اس کی پوجا پاٹ میں لگا دی. قوم نے مصر کی قوم کے تصورات تھے، بنی اسرائیل مصر کے لوگوں کے غلام تھے، وہاں گائے کا تقدس موجود تھا. یہ غلام والا ذہنیت سے شکار ہو گئے، انہوں نے بھی بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی. اس علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ پانچ بار وہ شروع ہوتا ہے. ہارون سے پہلے پوچھا، ہارون تم نے کیا میری بات نہ مانی؟ کہا میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ نہ مانے، دو گروپ ہو گئے، میری جان کے در پہ ہو گئے. اگر مسیح کچھ کہتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے اور مانا جنگی پیدا ہو جاتی. کہا میرے بھائی مجھے رسوا نہ کرو. اس کے بعد وہ سامری کی طرف متوجہ ہوئے، اے سامری تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس نے جھوٹے بہانے بنانا شروع کیے، لیکن اس نے ہی بچڑا بنایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے اس بچڑے کو جلا کر خاک کر دیں گے، اور تو نے شرک کے لوگوں کو لگایا، اس کو ایک ایسی بیماری لگا دی گئی کہ لوگ اس کو چھوتے تھے اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہ اس کو سزا اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس دنیا میں دی. اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے خود کو جلا دیا اور یوں شرکی نفی فرما دی. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کے حالات اور واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس کے بعد بتایا گیا مجرمین قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا تو ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ خوف زدہ ہوں گے. اس کے بعد چھٹا رکو شروع ہوتا ہے قیامت کے وقوع ہونے کا بیان. فرمایا اے نبی آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، فقل ینسفھا ربی نسفا، میرے رب انہیں اکھاڑ اڑا کر بکھیر دے گا، ریزا ریزا کر دے گا ان پہاڑوں کو، زمین کو ہموار کر کے اللہ چھوڑ دے گا. اسی لیے پکارنے والا پکارے گا، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے، کوئی بھی رحمان کے سامنے بات نہیں کر سکے گا. یوم اذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اسے کوئی شفاعت کام نہ دے گی مگر وہ کہ جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے لیے اللہ پسند کرے. ہر ایک کے لیے شفاعت نہیں، جن کی فرما برداری کی روش تھی، کوئی کمی رہ گئی اللہ ان کو معاف کروا دے گا، لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی شفاعت اور اس کے لیے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نبی قرآن کے نزول کے وقت اس کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے. اللہ کے رسول کی خواہش تھی جلدی جلدی یاد کرو اور لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ وہ جہنم سے بچے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ جلدی پسندیدہ نہیں، چاہے نیک کام کیا. تو نبی جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے فرشتے کی طرف سے تباہ پڑی، بڑی خوبصورت دعا سکھائی گئی، بکو رب کے دن علما، اور یوں دعا کیجیے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، سب سے بڑا علم قرآن، اللہ نے اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سات بار سے شروع ہوتا ہے، چھٹی مرتبہ آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. ایک مخصوص طرف سے منع کیا گیا تھا، اس سے خطا ہو گئی. شیطان کا بیان ہے بار بار اس نے ورغلایا تھا، بار بار ٹیمپٹیشنز دی، کہا تھا یہ کھالو کا طرف ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، بار خطا ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے. اس کے بعد ان پر ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، وہ اپنے اوپر پتے ڈھانپنے لگے جنت کی. معلوم ہوا دو باتیں، شیطان کا سب سے بڑا انسان پر حملہ ہوتا ہے شرم و حیا کے وجہ سے، اور یہ شرم و حیا انسان کے اپنے اندر اللہ نے رکھ دی ہے، انسان کے اندر اس کی فطرت میں حیا موجود ہے. اس کے بعد بتایا گیا زمین پر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بد نصیب. شیطان کے حملے سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی ہدایت کو تھام، ورنہ شیطان کے حملے سے نہیں بچ سکتے. اللہ نے قرآن کو سنت رسول کو تھامنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بڑی شدید ترین آیات قرآن کی، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جس نے میری ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ ہوگی، اللہ سکون چھین لے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا کھڑا کرے. قال رب لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وہ کہے گا میرے رب نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا جبکہ میری تو زندگی میں بڑی آنکھیں تھیں، میں دنیا میں خوب دیکھتا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، اللہ فرمائیں گے اس طرح میری آیات تیرے پاس آتی تھی تو نے انہیں نظر انداز کر کے بلا دیا. وكذلك اليوم تنسى، آج تجھے بھی فراموش کر دوں، میری رحمت سے دور کر دوں. اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچائے، ہمیں قرآن کی باقاعدہ تلاوت کی، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے پیغام کو اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. ورنہ جو قرآن سے منہ موڑے گا اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، دنیا میں سکون چھین لیں گے، آنکھوں پہ اندھا کھڑا کریں گے، اللہ اس پورے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کا آٹھواں اور آخری سورہ ہے، فرمایا نبی صبح و شام اللہ کی تسبیح کیجئے، پانچ نمازوں کی طرف اشارہ ہے، فاصبر علی ما یقولون، اے نبی جو یہ کہہ رہے ہیں اسے صبر کیجئے، مشکلات کے دور میں صبر کا حکم، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، طلوع آفتاب سے پہلے بھی، غروب آفتاب سے پہلے بھی، یہ فجر کی اور عصر کی نمازیں آ گئی، ومن آناء اللیل فسبح، اور رات کی گھڑی اور اس کی تسبیح کیجئے، یہ مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئی، واطراف النہار، اور دن کے کنارے پر بھی تسبیح اللہ کی کیجئے، یعنی ظہر کی نماز، پانچ وقت اللہ کی تسبیح یعنی نماز کی ادائیگی کا حکم، لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائے، یعنی اللہ کی اطاعت وہ عمل ہے جس سے اللہ کی رضا ملے گی، تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں، دنیا میں لوگوں کو جو کچھ دیا گیا اس پر نظر مت اٹھاؤ، اور اس کو رب کا خیر و ابقا، آپ کے رب کا رزق سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا، سب سے بڑا رزق ہدایت کی نعمت ہے، اور ہدایت کا آخری نمونہ اور ایڈیشن قرآن ہے، جس کو یہ مل گیا اس کو سب سے بڑی دولت مل گئی، تو دنیا کی دولت پر نگاہ زیادہ نہ ہو بلکہ نگاہ اللہ کی ہدایت کی طرف، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے، یہ ہے ہماری ذمہ داری، خود بھی نماز کے پابند بنے، گھر والوں کو بھی تلقین کرے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے اب تنبیہ کرو تاکہ جب وہ بالغ ہو تو نماز پڑھنے کا پابند ہو چکا ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو بھی ہلاک کیا اور اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرما دی، رسول آ گئے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، کل کل متربص وتربص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ہر ایک انتظار کر رہا ہے، اے مشرکو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السبیل ومن اهتدى، القریب تم جان لو گے کون ہے سیدھے راستے پر اور کون ہے جس نے ہدایت پا لی۔ اس کے بعد صدر پانے کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ الانبیاء شروع ہوتی ہے، نام سے ظاہر ہے ابھی آگے چل کر ہم پڑھیں گے، 17 کے قریب انبیاء کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر اس میں آیا ہے، شروع میں قیامت کے حوالے سے ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے بطور والے نا سے حسابوں بہو کی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب بہت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے سہرا، جو سمجھتے ہیں قیامت بہت دور ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے دنوں بہت طے پڑا ہے، وہ بھائی ہماری موت کو ہمارے سر پہ سوار ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نسائی شریف کی حدیث میں جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت واقع ہو گئی، وہ کسی وقت آ سکتی، تو لوگوں کے حساب بہت قریب آ گیا اور لوگ اعراض کر رہے ہیں، مشرکین کا بیان کوئی بھی نہیں، نصیحت آتی ان کے پاس یہ مذاق میں ڈال دیتے ہیں، انہیں مشرکین کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری طرح کا انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت نے کہا پچھلے لوگوں کو بھی اللہ نے کتابیں عطا کی، ان سے کہو بنی اسرائیل کے یہود و نصارہ سے پوچھ لے، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسولوں کو اور کتابوں کو نازل کیا ہے۔ آیت نمبر 10 بڑی اہم ہے سورہ انبیاء کی، فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں اے لوگوں تمہارا ذکر موجود ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، یہ قرآن ہم سے کلام کرتا ہے بشرطے کہ اس کو ہم کھولیں سمجھ کر پڑھیں، ہمیں اس میں ہمارے مسائل کا حل ملے گا، اللہ کے رسول نے کہا جامع ترمذی حدیث میں بحکم ما بینکم، تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں گے اس کا فیصلہ قرآن میں۔ مولانا علی میاں سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہمارے اسلاف آئینے کے طور پر لیتے، آئینے میں شکل دیتے نا آدمی، اگر ٹھپا ہوتا ہے تو آئینہ بتا دیتا بھائی صاف کر لو، اور ٹھپا نہیں ہوگا تو کہے گا بہت اچھے لگ رہے ہو، تو اس قرآن کو ہمیں آئینے کے طور پر لینا ہے، اس میں ہماری تصویر ملے گی انشاءاللہ، اچھی لگے اللہ کا شکر ادا کریں، اور بری لگے تو اللہ سے معافی مانگے اور اس کو درست کریں، مسائل کا حل بھی ملے گا، یقین کیجیے اس چیز کا، اللہ ہمیں سمجھ کے قرآن کو پڑھنے اور اسے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقینا ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس کے بعد گزشتہ نافرمانوں کا انجام فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو بھاگنے لگے، کہا جاؤ جاؤ اپنے محلات کے اندر اپنے علاقوں کے اندر، جہاں تمہیں عیاشیں دی گئی تھی، کوئی فائدہ نہیں بھاگنے کا، اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ دنیا ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ یہ حق کے ساتھ ساری تخلیق کی گئی، انسان کے باب اکثر پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ بل نقض بالحق علی الباطل، فاذا ہوا ظاہر، بے شک ہم باطل کے اوپر مار دیتے حق کو تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب حق والے اپنی حق کے ثبوت کو لے کر میدان میں آئے، اپنا حق کا گناہ ثابت کرے، جان مال کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اللہ کی مدد آتی ہے اور باطل کو اللہ نابود فرما دیتا ہے۔ فرمائے کہ اگر زمین پر کائنات میں اللہ کے سوا دو ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو یہ نظام سب کا ختم ہو چکا ہوتا، یہ نظام قائم ہے، اس کو چلانے والا ایک ہی اللہ ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا تمام رسولوں نے ایک ہی دعوت دی، اللہ نے پیغام پہنچایا کہ اللہ نے کہا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدوا میری عبادت کرو۔ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی اللہ کی عبادت کی دعوت تھی۔ تیسرا کو شروع ہوتا ہے، فرمایا اللہ نے اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فخلقناهما، کیا کفر کرنے والوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین آپس میں بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا۔ یہ اشارہ ہے بگ بینگ کی طرف۔ آج سائنس نے بتایا یہ کائنات اول ابھی کھل رہا تھا، ایک بہت بڑا پرائمری ایکسپلوژن ہوا، اس کے بعد سیکنڈری سیپریشن ہوئی اور گیلیکسیز کہکشائیں علیحدہ علیحدہ ہونا شروع ہوئی۔ یہ قرآن اللہ کا زندہ کلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، اشارے کرتا ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہدایت کی کتاب ہے۔ 1400 برس پہلے کون کہہ رہا ہے؟ کیا یہ انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ دوسری بات فرمائی، وجعلنا من الماء كل شيء حي، پانی سے زندگی والی شے کو ہم نے زندگی دی، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ آج سائنس کو بتایا کہ ہمارے اعضاء جتنے بھی ہیں اکثر میں 50 سے 90% تک پانی، مختلف ان میں ریشیوز ہیں، اور ہمارے خلیوں میں خلیہ سیل جسے کہتے ہیں ایک بیسک سبسٹینس، بنیادی مادہ ایک ہے جس کو سائٹوپلازم کہا جاتا ہے، وہ 80% پانی پر مشتمل ہے۔ پانی سے زندگی کا آغاز، پانی سے زندگی برقرار رہتی ہے۔ 1400 برس پہلے قرآن کہہ رہا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر جاندار شے کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ فرمایا ہم نے پہاڑوں کو زمین میں جما دیا تاکہ زمین جھک نہ پڑے، ہم نے زمین میں تمہیں کشادہ راستے دیے، مضبوط چھت بنائی آسمان کی، رات دن کا نظام تمہیں عطا کیا، سورج چاند تمہارے لیے مسخر فرما دیے۔ اس کے بعد بھی اللہ کو نہیں مانو، اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرو، اس کا شکر ادا نہیں کرو، تو جان لو کوئی اور سیر راہ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، بدلتے حالات سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں، خوشحالی تندرستی، خوشی غمی، صحت بیماری آزمائش، جو رہا بھی طرح آزمائش، لیکن زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ اس کے بعد بتایا گیا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا، مشرکین کی طرف اشارہ، کہتے تھے عذاب لے آئیے، جلدی لے آئیے، معاذ اللہ، یہ ہے جلد بازی انسان میں جو رکھی گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، آپ صبر کیجئے، گزشتہ جھٹلانے والوں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر کے چھوڑا۔ 14 رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ جن جھوٹے معبودوں کو تم لوگ اے لوگوں پکارتے ہو، وہ تو بےچارے اپنی مدد کی بھی کوئی طاقت نہیں رکھتے، کوئی ان کا اختیار نہیں ہے۔ مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ چاروں طرف لوگ قبول کر رہے ہیں اسلام کو مکے سے بغیر، تمہارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور تمہارا عذاب تیار ہے اللہ کے ہاں۔ فرمایا قیامت کے دن ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے، فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر سزا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْلِ حَقَّةٍ مِنْ قَرَدَرٍ حَتَيْنَا بِهَا، اور کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا ہم اسے لے آئیں گے، وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے اعتبار سے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ اب اس کے بعد دوسرا ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر 5 رکوع شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بیان کہ انہوں نے قوم سے کہا کیا بتوں کی پوجا پاٹھ کرتے ہو، انہوں نے کہا باپ دادا کو اس پر پایا تھا، کہا باپ دادا گمراہی نے تب بھی تم ان کی پوجا پاٹھ کرو گے، کہا میں تمہارے بتوں کے خلاف اقدام کروں گا۔ گویا انہوں نے زبانی دعوت ہی نہیں دی بلکہ اب اقدام کا بھی فیصلہ کیا۔ قوم چلی گئی جشن منانے کے لیے، وہ گئے اس کے مندر میں، سارے بتوں کو چھوڑ دیا اور ایک بڑے، سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ قوم آئی، قوم نے پوچھا ابراہیم کیا تم نے ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے بڑے تھے، یہ اندازے ذرا لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر، پوچھو نا اس سے، یہ ان کا بڑا ہے، اس کو میں نے اسی نے چھوڑا ہے، اگر یہ بولنے والے ہوتے تو پوچھ لو اس سے۔ انہوں نے کہا اپنے اندر جھانک کر تم ہی تو ظالم ہو, ان کو پوچھتے ہو کہ جو بول بھی نہیں سکتے, دفاع بھی نہیں کر سکتے. کہنے لگے ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ یہ بیچارے بول نہیں سکتے, تعلق ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر, جو نہ بول سکتے ہیں نہ دفاع کر سکتے ہیں, ان کو تو پوجا پاٹ کرتے ہو. قوم کے پاس زمین تو کوئی نہیں تھی, کہا ابراہیم کو جلا دو اور اپنے اس معبود کی مدد کرو, یہ ایک رہ گئے اس کو بھی توڑ دیں گے. یہ ہے کہ انسان کے پاس زمین نہیں. کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ تو پرانی سی باتیں, یہ کیا بیان ہو گیا. بعد میں ہمارے پڑوس میں 80 کروڑ ہندو رہتے ہیں, 33 کروڑ خداؤں کا تصور ہے. آج بھی ان کے گائے کا تقدس موجود ہے, بتوں کا تقدس موجود ہے. ہر قوم اس طرح کے لوگ آپ کو ملے. یہ زندہ نشان ہے قرآن نے ہمارے سامنے پیش کی ہے. قوم نے کہا ان کو آگ میں ڈال دو, ابراہیم آگ میں کود پڑے, بے قدر کود پڑے. اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم, ہم نے کہا ایک آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جائے ابراہیم پر. آگ ویسے تو جلاتی ہے, اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں جلایا. اللہ اسباب کا بادل نہیں, اللہ مسبب الاسباب ہے. اس کے بعد قوم کی درگاہ ہوئی, ابراہیم علیہ السلام کی شام کی طرف ہجرت کی. اس کے بعد اللہ نے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب جو کہ ان کے پوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو عطا فرمائے. لوط علیہ السلام کے قوم کا بیان ہے, وہ برائی کرتے تھے, ہم جس غلطی کی اللہ نے ان کو برباد کیا. چھٹا رکو شروع ہوتا ہے, نوح علیہ السلام کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی قوم کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا فکر ہے, اللہ نے بڑی قدرتیں دی. داؤد علیہ السلام وہ ہار تھے, ذرہ بتر 8 بلٹ پروف جیکٹس کہیں گے وہ بناتے تھے, اس سے روزی کماتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی بادشاہ دی, میلوں کا سفر یعنی کہ ایک مہینے کا سفر ایک رات میں وہ طے کر لیا کرتے تھے. ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے, صبر ایوب مشہور ہے, بڑی شدید بیماری میں وہ مبتلا ہوئے, صبر کیا ہو. اللہ نے مختلف انبیاء کو ایسی ایسی آزمائشوں میں ڈالا کہ کوئی کمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں تو عبادت نہیں کر سکتا. یہ تھی مشکل میں ڈالے گئے, تب بھی اللہ کو انہیں پکارا, انی مسنی اور اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے, وہاں تارحم الراحمین وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. وہ تصویر نے لکھا 13 برس تک ان پر بیماری ہوئی, سب نے ساتھ چھوڑ کے دعائیں کی, اللہ نے ان کی بیماری دور فرما دی اور ان کو اولاد ان کو عطا فرمائی اور نعمتیں بھی عطا فرمائی. اسماعیل علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, زلفقار علیہ السلام, ان سب کا ذکر ہے. پھر بیان ہے یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے, وہاں انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, بے شک میں ہی بے انصاف ہوں. آگے قرآن نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دی, وکذلک ننجی المؤمنین, اسی طرح ہم بھی اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں. اس آیت کو لوگ کہتے ہیں آیت کریمہ, ساری آیات کریمہ ہے بھائی, ساری آیات اچھی اللہ کی طرف سے, اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے. جب بھی مشکل آئے پڑھے, کوئی جمانے کا مطلب ہی نہیں, جتنا پڑھنا جائے پڑھے. قرآن کی دعاؤں میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے. قرآن کا ورد کرو اللہ کثیرہ, کثرت سے اللہ کا ذکر تو کثرت سے پڑھنا چاہیے, احادیث سے بھی ثابت ہے. اور قرآن نے بھی کہا یہ ورد کرے کہ مشکلات میں تو اللہ انشاءاللہ آسانی پیدا فرمائیں گے. اس کے بعد زکریا علیہ السلام کا ذکر جن کے یہاں اوزان طور پر, یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, مریم سلام علیہا کا ذکر جن کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی موزانہ پیدائش ہوئی. ساتواں رکو شروع ہوتا ہے سورہ مبارکہ کا, جو کہ سورہ مبارکہ کا آخری رکو بھی ہے. فرمایا کہ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن, جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور وہ ہو ایمان والا, فلا کفران لسعیہ, تو اس کی کوشش ناکام نہیں ہوگی, وانا له کاتبون, ہم اس کے لکھنے والے ہیں. یہ تسلی کہ تمہاری محنت کا بدلہ اللہ ضرور تمہیں عطا فرمائے گا. قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے, جو کہ قیامت کے آنے کی بہت بڑی علامات جیسے علامت ہے, ان کا ذکر آیا ہے. فرمایا کہ حق کے ساتھ قیامت واقع ہو جائے گی اور کفار کی آنکھیں اسے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, نا فرمان جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اللہ کے نیک لوگوں کو اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے گا. آسمان اللہ کے ہاتھ میں ہوگا, اور ایک بات وہ کہا کرے گا آسمان و زمین اللہ کے ہاتھ میں ہوگی, کل بادشاہت اللہ کی ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون, زمین کا وعدہ اللہ کے نیک بندوں سے, لیکن اس سے مراد یہ دنیا کی زمین نہیں, اصل زمین آخرت کی ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے, اصل ٹھکانہ آخرت کا ہے, وہ نیک لوگوں کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, ہاں جانوروں کے لیے کیا انسانوں سے, بڑے بڑے غیر مسلموں نے, برنارڈ شاہ نے, مائیکل ایس ہارٹ نے, گاندھی نے, نیپولین نے مانا, انسانی بعد ملا تو محمد کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ رحمت قرآن اور اللہ کے رسول کے اسوہ کی روشنی میں ہمارے پاس, انسانیت کے ساتھ آج رحمت کیا ہے، یہ سب کچھ ان تک پہنچایا جائے اور ان کو ظلم کے نظام سے نجات دلائی جائے، یہ ہے سب سے بڑی رحمت جو محمد کریم کی روشنی میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ کے رسول ان کو کہا، دیکھو قیامت آنے والی ہے، اللہ ہر بات کو جانتا ہے، کیا تم چھپاؤ یا پوشی رکھ. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فیصلے کی دعا کی اللہ سے، قال ربکم بالحق، اے میرے رب ان کے درمیان فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ. ہر رسول نے دعا کی کہ اللہ کا عذاب پاؤں پر آیا، ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب بڑا ہی مہربان ہے، جو کچھ اے لوگوں تم جھوٹ گھڑتے ہو اس پر اسی اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.